बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
सामीन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारका निसा की 150 से लेकर 152 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehrtv.ir। समीन, हमारी शाम की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूं है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामीन समात फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी खबरें, रिपोर्ट, इंटरव्यू और सियासी तबसरा पेश किया जाएगा। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। फिर आप सामईन प्रोग्राम समात फरमाएंगे आज का ईरान। उसके बाद अखबारात और जराइद की शह सुर्खियों और मुख्तसर मकाले पर मबनी प्रोग्राम होगा आईना सहाफ़त। प्रोग्राम आईना सहाफ़त के बाद नए हिजरी शमसी साल 1400 की मुनासबत से रहबर इनकलाब इस्लामी के पैगाम के तनाजुर में खसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। फिर आप सामीन प्रोग्राम समात फरमाएंगे नूर ईमान। सामीन, ये तो रही हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में हज़्ब मामूल सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बाज़ अहम खबरों का खुलासा। आस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मंगल को मुश्तरका एटमी कमीशन का इजलास हो रहा है और तेहरान का कहना है कि इस इजलास में अमरीका शरीक नहीं हो सकता। हुकूमत ईरान के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत अनकरीब अपने गैर कानूनी इकदामात रोकने और यकतरफा पाबंदियों का निफास बंद करने पर मजबूर हो जाएगी। ईरान और पाकिस्तान की बहरिया के जवानों ने खलीज फारस और बहरे उमान में मुश्तरका मशकें अंजाम दी हैं। हिंदुस्तान की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के मुख्तलिफ मराहिल में वोट डाले जा रहे हैं और इन इंतखाबात में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यमन की मुसल्ला अफवाज ने जद्दे के करीब वाक़ जा रहे सऊदी इत्तेहाद के फौजी अहदाफ को मिजाइलों और ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। आसिया के दारुल हुकूमत वियना में मंगल को मुश्तरका एटमी कमीशन का इजलास हो रहा है और तेहरान का कहना है कि इस इजलास में अमरीका शरीक नहीं हो सकता। आस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना मुश्तरका एटमी कमीशन के इजलास का मेजबान बना हुआ है। इस इजलास से पहले ईरान और ग्रुप 4+1 की शमूलियत से मुश्तरका एटमी कमीशन का 18वां इजलास जुमे को ऑनलाइन तरीके से मुनाकिद हुआ था, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि वियना में अगला इजलास 6 अप्रैल मंगल को होगा, जिसमें ईरान और 4+1 ग्रुप के नुमाइंदे शरीक होंगे। मुश्तरका एटमी कमीशन के ऑनलाइन इजलास के इनेकाद के बाद इस किस्म की खबरें गश्त कर रही थीं कि मंगल के रोज वियना इजलास में अमरीका भी शरीक हो सकता है और वो ईरान को छोड़कर बाकी फरीकों के साथ मुज़ाकरात भी करेगा। हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नामा निगारों के सवालों का जवाब देते हुए ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान सईद खतीब जादे ने वाजे तौर पर कहा है कि वियना में होने वाले मंगल के इजलास और मुश्तरका कमीशन के پچھلے اجلاسوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ راستہ واضح ہے کہ امریکہ تمام ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ کرے۔ حکومت ایران کے ترجمان علی ربیعی نے کہا ہے کہ امریکی حکومت عنقریب اپنے غیر قانونی اقدامات روکنے اور یک طرفہ پابندیوں کا نفاذ بند کرنے، نیز بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزیاں ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ علی ربیعی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اب ایک بار پھر عالمی سطح پر تسلط پسندی کی شکست، ناکامی اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں نئی جان پڑنے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت ایران کے ترجمان نے کہا کہ اس بات کی پیشگوئی حتیٰ اس وقت بھی کر دی گئی تھی جب امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ ایران کے خلاف دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈوں پر پورا بھروسہ کر رہے تھے، مگر اب امریکہ کی موجودہ حکومت نے ماضی کی غلطیوں کا اعتراف تک کر لیا ہے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کورونا ویکسین کوو پارس کی پروڈکشن جلد ہی شروع ہو جائے گی۔ یہ بات کوو پارس تیار کرنے والی ایرانی کمپنی رازی ویکسین اینڈ سیرم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد حسین فلاح نے نیوز ایجنسی اسنا کو اپنے ایک انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کوو پارس کی انسانی آزمائش کے نتائج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال اگست تک اس ویکسین کی پروڈکشن یونٹ کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تاحال اس ویکسین کے جانبی اثرات سامنے نہیں آئے ہیں اور ویکسین لگوانے والے سبھی لوگ جسمانی طور پر پوری طرح سلامت ہیں۔ ایران اور پاکستان کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس اور بحر عمان میں مشترکہ مشقیں انجام دی ہیں۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے ترجمان کیپٹن رضا شیبانی نے بتایا کہ ان مشقوں کا مقصد عسکری توانائیوں میں اضافہ اور دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان فوجی معلومات اور تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کے قیام کی غرض سے دونوں ملکوں کے درمیان مستقل اور تعمیری تعاون اور ہم آہنگی کی علامت ہیں۔ کیپٹن شیبانی کا کہنا تھا کہ مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران خلیج فارس اور بحر عمان میں فضائی اور سمندری ٹرانسپورٹیشن اور ایک اور آپریشن انجام دیا گیا جس میں ایران اور پاکستان کی بحریہ کے جوان شریک تھے۔ ہندوستان کی پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے مختلف مراحل میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور ان انتخابات میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست مغربی بنگال سمیت ملک کی پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ بنگال اور آسام میں تیسرے مرحلے کے لیے پولنگ ہو رہی ہے، جبکہ تمل ناڈو، کیرل اور مرکز کے زیر انتظام پڈوچیری میں سبھی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صبح سے ہی پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹروں کی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ سے پہر تک مغربی بنگال میں 60% اور آسام میں 64% ووٹنگ ہو چکی تھی، جبکہ کیرل میں بھی 54% رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر چکے تھے۔ پڈوچیری اور تمل ناڈو میں بھی بالترتیب 53% اور 41% ووٹنگ بتائی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ووٹنگ مجموعی طور پر پرامن طریقے سے جاری ہے۔ سبھی ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 2 مئی کو کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر بدستور جاری ہے، تاہم گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جان لیوا کورونا وائرس سے سب سے زیادہ مریض ریاست مہاراشٹر، دہلی، پنجاب اور مدھیہ پردیش میں شفا یاب ہوئے ہیں۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق منگل کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 96,982 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,26,86,049 ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دہلی سمیت ہندوستان کی کئی ریاستوں میں کرونا وائرس کے نئے معاملوں میں مسلسل اضافے کے بعد دہلی کی کیجریوال حکومت نے بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے آج سے 30 اپریل تک رات کا کرفیو لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کرفیو رات 10 بجے سے سویرے 5 بجے تک نافذ رہے گا۔ مہاراشٹر اور راجستھان کے بعد اب دہلی نے بھی نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرفیو کے دوران راشن، کرانہ، پھل، سبزی، دودھ اور دوا جیسی ضروری اشیاء سے متعلق دکانداروں کو ای پاس کے ذریعے آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ شناختی کارڈ دکھانے پر ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو بھی چھوٹ دی جائے گی، اور کرونا ٹیکے لگانے کے لیے اسپتال جانے والوں کو بھی ای پاس دیا جائے گا۔ اپنے کام کے لیے صحافیوں کو بھی ای پاس حاصل کرنا ہوگا۔ دہلی میں بھی گزشتہ 1 ہفتے میں کرونا کے معاملوں میں تیزی آئی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 3,598 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 15 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے جمعے کو کہا تھا کہ دہلی کرونا کی چوتھی لہر کا سامنا کر رہی ہے، لیکن فی الحال لاک ڈاؤن لگانے پر کوئی غور نہیں کیا جا رہا ہے۔ دہلی میں اب تک 6,79,962 لوگ کرونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، جن میں 6,54,277 مریض شفایاب ہو چکے ہیں۔ دہلی میں اب تک کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر 11,096 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق دہلی میں کرونا کے فعال معاملے بڑھ کر 14,589 تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر قومی سطح پر بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 96,982 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، اور اس مہلک بیماری میں 446 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس سے ایک دن قبل پیر کو کرونا کے 1,03,558 نئے معاملے درج کیے گئے تھے اور 478 لوگوں کی جانیں گئی تھیں۔ ہندوستان میں کرونا کے آغاز سے اب تک 1,65,547 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر متاثرہ علاقوں اور اضلاع میں 1 سے 8ویں جماعت تک اسکول 28 اپریل تک بند کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کورونا سے متاثرہ اضلاع اور علاقوں میں 1 سے 8ویں جماعت تک کے اسکول 28 اپریل تک نہیں کھلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 28 اپریل کو صورتحال کا دوبارہ جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ 9ویں سے 12ویں تک کی کلاسیں 19 اپریل سے شروع ہوں گی، اور ان کلاسوں کے امتحانات بھی مئی کے 3رے اور 4تھے ہفتے میں ہوں گے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,000 کے قریب نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں کورونا سے 103 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء ممکن نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے واشنگٹن میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ 1 مئی تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء نہیں ہو سکے گا۔ دوسری جانب امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کی جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ دریں اسنا فرانس پریس نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا نیا منصوبہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے جدے کے قریب واقع جارح سعودی اتحاد کے فوجی اہداف کو میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ صابرین نیوز کے مطابق جدے میں سعودی جنگی اتحاد کے اہم ٹھکانوں پر یمنی فوج کے تازہ حملے کے بعد جدے کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے علاوہ جازان آنے اور جانے والی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے یمن کی قومی حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے کہا تھا کہ اگر سعودی جنگی اتحاد نے یمن پر حملوں کا سلسلہ بند نہیں کیا تو اسے یمنی فوج کے شدید حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ کچھ دنوں سے یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ اردن میں جو ہے وہ ناکام بغاوت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میں اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علل و اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے اردن اور دیگر عرب ممالک پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ خود جو بغاوت ہے، آیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا فقط ایک سیناریو تھا؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس بغاوت کو میڈیا نے ایک دن زیادہ سے زیادہ اگر کہیں تو بہت چند گھنٹوں تک اس کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پس منظر میں بھیج دیا گیا ہے۔ یعنی خود اس کا پس منظر میں جانا اور بریکنگ نیوز میں نہ رہنا خود ایک مشکوک ہے کہ معاملہ کیا خود اردن کی طرف سے یہ ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا، یا بیرونی کوئی ایسے عناصر تھے کہ جن کا میڈیا پہ اتنا اثر ہے کہ انہوں نے اس کو دبا دیا ہے، یا جو لوگ اس وقت نظر بند ہیں یا گرفتار ہیں ان کے عنوان سے کوئی ایسی خبریں ہیں کہ جس کو میڈیا پہ نہیں لایا جا رہا۔ بہرحال اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس خطے میں جو بھی کوئی سرگرمی ہوتی ہے اس میں اسرائیل کا ہاتھ تو ہوتا ہے
جی۔
اب وہ کہیں پہ اوپن ہوتا ہے، کہیں پہ خفیہ ہوتا ہے، کہیں پہ بال واسطہ ہوتا ہے، کہیں پہ بلا واسطہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا اگر اس کا جائزہ لیں کہ اس وقت اردن کی حکومت کہاں پہ کھڑی ہے، تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً اس وقت 100% تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہی اس کی بنیادی وجہ تھی جو ہم تجزیہ کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ جو مختلف تجزیے تبصرے آ رہے ہیں وہی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کریں۔ دیکھیں، اردن میں اس وقت جو ہے وہ شاہ عبداللہ دوم جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں۔ خلافت عثمانیہ جب 32-30 کے زمانے میں 1932-30 میں جب یہ علاقہ جزیرۃ العرب جدا ہوا، تو یہ اس وقت ایک اصطلاح بولی جاتی تھی کہ یہ جتنے علاقے تھے ان کو ہاشمی خاندان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ شاہ عبداللہ جو پہلے اردن کے تھے وہ بھی اپنے آپ کو ہاشمی خاندان سے، یعنی رسول خدا سے ایک نسبت دیتے تھے، جیسے مثلا عبدالعزیز سعودی عرب پہ ہو گیا، اور آل فلاں جتنی یہ تھیں انہوں نے مختلف تقسیم کر لی، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ شاہ عبداللہ بھی تھے۔ شاہ عبداللہ کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ شاہ حسین برسر اقتدار ہے۔ شاہ حسین کے جو اسرائیل سے تعلقات تھے کیمپ ڈیوڈ کے اندر، وہ بھی ایک ماضی کا ایک ایسا باب ہے کہ جس سے عرب دنیا شرمندہ رہتی ہے کہ ان کا کوئی۔ شاہ حسین کے بعد جو ہے وہ ان کا بیٹا عبداللہ، جس کو پھر اب شاہ عبداللہ دویم کہا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے دادا کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا، تو شاہ عبداللہ دوم اس وقت جو ہے وہ برسر اقتدار ہیں۔ شاہ عبداللہ نے جو ہی وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو، البتہ ستیلے بھائی کو جو ہے وہ اپنا ولی عہد بنا دیا، اور 1999 سے لے کر 2004 تک جو ہے وہ ان کے چھوٹے ستیلے بھائی حمزہ بن حسین جو ہے وہ ولی عہد رہے
جی۔
اب جب 2004 میں انہوں نے ان کو برطرف کیا اور اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، تو اس وقت سے پھر خاندان کے اندر ایک کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ خاندان کے اندر اختلافات تھے وہاں پہ خود شاہ عبداللہ دوم کے جو حکومتی امور تھے یا کارکردگی تھی یا فعالیت تھی وہ بھی کمزور سے کمزور ہونا شروع ہو گئی. تو ایک تجزیہ نگاروں کی روشنی میں کہ واضح طور پہ دو دھڑے بندی نظر آتی تھی اور جو ان کی کمزور حکومتی کارکردگی تھی وہ بھی بہانہ بنتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ بن سلمان کا جو ایک حمزہ بن حسین کا جو اپنا ایک حلقہ تھا وہ بھی بہرحال پروپیگنڈے کرتا تھا اور ان ناکامیوں کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتا تھا. تو یہ جو بغاوت ہوئی تو بغاوت کے فوراً بعد جس شخص کو نظر بند یا گرفتار کیا گیا وہ حمزہ بن حسینی ہے. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بغاوت میں کسی کا ہاتھ ہے تو وہ حمزہ کا ہے. اب وہ چاہے اس انتقام کی وجہ سے ہے, چاہے وہ بیرونی کوئی ایسی قوت تھی جنہوں نے حمزہ کو استعمال کیا ہے, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کی ایک ٹریپ کیا گیا, ایک جعلی قسم کی جو ہے وہ بغاوت تیار کی گئی تاکہ حمزہ کو محدود کیا جائے. تو یہ اس وقت صورتحال یہ. البتہ تین نام جو ہیں بڑی صراحت کے ساتھ جو سامنے آئے, ایک تو حمزہ بن حسین ہے, ایک ابراہیم عوض اللہ ہیں کہ جو خود عبداللہ دوم کے جو دربار کے وزیر کہہ لیں یعنی دربار کے جتنے تھے سابق تھے, اور اسی طرح ایک اور حسن بن زید کا نام بھی آتا ہے. تو یہ تین نام جو بڑے نام ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس بغاوت میں ملوث ہو سکتے ہیں. ان تینوں کے سعودیہ سے بڑے قریبی تعلقات ہیں اور ان پہ اسرائیل سے بھی قربت کے جو ہیں وہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں. اب یہ کتنے ہیں نہیں ہیں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, لیکن جو اس وقت اردن کا جو شاہی پریس ہے یا جو حکومتی میڈیا ہے وہ ان کو اسی انداز سے پیش کر رہا ہے. تو ابھی اس وقت تک جو ہے نا تین قسم کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ حمزہ بن حسین نے بغاوت کی ہے اور وہ ناکام ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پوری ایک ٹیم تھی. دوسرا یہ ہے کہ نہیں, یہ عبداللہ دوم نے جان بوجھ کے ایک خود ساختہ قسم کی بغاوت کر کے اپنے جو مخالفین تھے ان کو وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ بغاوت کرتے یا کوئی ایکشن کرتے ان کو پہلے سے ہی گرفتار کر لیا یا انڈر آبزرویشن لیا ہے. اور تیسرا جس کے بارے میں جو احتمال ہے وہ بیرونی طاقتیں ہیں کہ جو سعودی عرب کی بہرحال مشکلات ہیں اور متحدہ عرب امارات کے عنوان سے بھی اردن سے اختلافات چل رہے ہیں اور ان کی آج کل بڑی آپس میں قربت ہے یو اے ای اور سعودی عرب کی. تو اور ساتھ ساتھ یہ جو نام میں نے لیے ہیں ان کے بھی سعودیہ سے بڑے تعلقات ہیں, بلکہ بعض اخبارات میں لکھا ہے کہ ان کی نیشنلٹی بھی سعودیہ کی ہے, یہ مثلا ابراہیم کی یا حسن بن زید کی. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر بیرونی مداخلت ہے تو یہی ان کے مورے ہیں اور انہوں نے یہی کوشش کی. لیکن اگر ہم نتیجہ نکالیں تو خود شاہ عبداللہ دوم کی ناکام حکومت بھی اس کا باعث ہے کہ اس کو عوامی حمایت بھی حاصل نہیں ہے, عربوں کے اندر بھی وہ کوئی زیادہ پسندیدہ کریکٹر نہیں سمجھا جاتا. تو اس لحاظ سے اس کو ایک نیچرل بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہاں کی جو ملکی صورتحال تھی اس نے اسی طرف بالآخر جانا تھا, وہ چاہے بغاوت کی طرف یا کوئی اور تبدیلی کی طرف, اور ممکن ہے کہ اس چیز کو انہوں نے پھانپ لیا ہو شاہ عبداللہ اور ان کے ٹیم نے اور انہوں نے اس کو وقت سے پہلے ہی تباہ دیا.
جی ہاں ایسا ہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو شاہ حسین تھے انہوں نے اپنے بھائی کو بھی اسی طریقے سے برکنار کر کے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ
جی ہاں جی عبداللہ دوم جو ہیں وہ بھی اسی طرح
آئے تھے
جیسے وہ انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی کہ شروع میں اپنے بھائی
جو موری سی سیاست ہے اس کے نتیجے میں یہ جو تمام کام ہوتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے عوام کے حقوق کس طریقے سے پامال کیے جاتے ہیں.
جی ہاں نہیں, عوام تو اب ان بادشاہوں کے ہاتھوں میں تو انسان تو ہے نہیں, وہ انسان نہیں ہے, وہ تو حشرات الارض ہیں. ان کے ساتھ جو ان کا سلوک ہوتا ہے, جو فیصلے ہوتے ہیں, وہ تو یہ خود ہی درباروں میں بیٹھ کے. اب یہ شاہ عبداللہ دوم کی چار بیویاں ہیں, چاروں سے جو ہے وہ تین جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے ہیں, یعنی اصل عرب بھی نہیں ہیں وہ. اب وہ جب اس طرح کے باہر کے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ عوام کی حمایت میں تو نہیں ہوتے, پھر تو وہ بڑی طاقتوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. وقت کی تنگی کے سبب ہم سیاسی تبصرہ پیش نہیں کر سکے, جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔
جی سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 فروردین، 23 شعبان اور 6 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس شعبان سن 817 ہجری قمری کو نویں صدی ہجری قمری کے اہم ترین ایرانی شاعر و ادیب نور الدین عبد الرحمن جامی ایران کے شمال مشرقی صوبے خراسان میں واقع شہر تربت جام میں پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی سے ہی مختلف علوم سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ ایام جوانی میں سمرقند گئے اور وہاں پر دینی، ادبی اور تاریخی علوم حاصل کیے۔ جس زمانے میں ہرات شہر پر رونق تھا، اسی زمانے میں وہ ہرات میں سکونت پذیر تھے۔ جامی عارف جام کے نام سے معروف تھے، اور ان کو اہل بیت رسول علیہ السلام سے خاص عقیدت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور جابر طاقتوں کی تعریف میں لب کشائی نہیں کی۔ نثر اور نظم میں ان کی بہت سی تخلیقات موجود ہیں، جن میں ہفت اورنگ، سلسلۃ الذہب اور بہارستان خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کا سن 898 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا۔ چھ اپریل سن 1764 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر سراج اورنگ آبادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1715 میں دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ سراج ولی دکنی کے ہم عصر تھے اور دور اول کے اردو اساتذہ سخن میں ولی کے بعد انہی کا نام آتا ہے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے فقیری و درویشی اختیار کی۔ جذب و درویشی کا مزاج ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولی دکنی سے میر اور سودا تک کے عرصے میں سراج کے پائے کا کوئی بڑا شاعر نہیں گزرا ہے۔ سراج غزل کے علاوہ مثنوی بھی کہتے تھے۔ ان کی مثنوی بوستان خیال کلاسیکل اردو شاعری کا انمول نمونہ ہے۔ سراج کا اردو دیوان شائع ہو چکا ہے۔ سراج اورنگ آبادی فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ 680 فارسی شعرا کے کلام کا انتخاب دیوانہ ان کے اعلی ذوق کا مظہر ہے۔ چھ اپریل سن 1896 عیسوی کو دور جدید کے پہلے اولمپک کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ ان مقابلوں میں 13 ممالک کے 311 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں کوئی خاتون کھلاڑی شامل نہیں تھی۔ یہ مقابلے یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں منعقد ہوئے اور ان میں 9 کھیلوں کے کھلاڑیوں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ 18 تمغوں کے ساتھ امریکہ پہلے جدید اولمپک کھیلوں میں سر فہرست رہا۔ اولمپک کھیلوں کا آغاز سن 736 قبل مسیح میں یونان کے قدیم شہر اولمپیا سے ہوا تھا اور کئی صدیوں تک اولمپک کھیل ہوتے رہے، لیکن سن 393 میں روم کے شہنشاہ تھیوڈوسیس نے ان مقابلوں کو ختم کیا۔ 19ویں صدی میں جب قدیم شہر اولمپیا کے کھنڈرات دریافت ہوئے تو فرانس کے ایک باشندے پیئر دی کوبرٹن نے اولمپک کھیلوں کے احیاء کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ ان کی اس تجویز پر 19ویں صدی کے اواخر میں جدید اولمپکس کا آغاز ہوا۔ اولمپک کھیلوں کے مقابلے ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا میلہ ہے اور اس میں متعدد ممالک کے ہزاروں کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ سترہ فروردین سن 1343 ہجری شمسی کو شاہ کی حکومت نے ایرانی عوام کے مظاہروں کے پیش نظر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ واضح رہے کہ شاہی حکومت نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تقریر کے بعد گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ آپ نے اس تقریر میں شاہ کی حکومت کے غیر اسلامی اقدامات کو بے نقاب کیا تھا۔ امام خمینی کے گرفتار ہونے کے بعد ایران بھر میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور آپ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہروں کے پیش نظر شاہی حکومت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کی رہائی کی اطلاع پا کر سارے ایران میں مسلمان عوام نے خوشیاں منائیں۔ چھ اپریل سن 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی کیمیکیزی طیاروں نے امریکی بحری بیڑوں پر حملہ شروع کیا۔ جاپانی کمانڈر کے منصوبے کے مطابق جاپانی رضاکار ہواباز بم نصب شدہ اپنے طیاروں کو امریکی بحری جہازوں سے ٹکرا دیا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے اواخر میں مشرقی ایشیا میں جاپان کے زیر قبضہ علاقے اس کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد جاپانی فوج نے جاپان کی سرحد تک پسپائی اختیار کر لی. اس کے بعد اتحادی ممالک نے، خاص طور سے امریکہ نے، جاپان کو اپنے شدید ہوائی حملوں کا نشانہ بنا کر سرزمین جاپان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. اگرچہ جاپانی طیاروں نے امریکی بحری بیڑے کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن امریکہ نے اگست سن 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگا ساکی شہروں پر ایٹمی حملہ اور متعدد عام شہریوں کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد جاپان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران.
آج کا ایران. سامعین، ہم پروگرام آج کا ایران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے سن 1399 ہجری شمسی میں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس اور طلباء تنظیموں کے عہدیداروں سے خطاب کے دوران سامراج کفر اور ظلم کے محاذ کے مقابلے میں ملک میں امید دلانے والے حقائق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جوانوں اور اسٹوڈنٹس کو اپنے اہداف اور مطالبات کا حقیقی پرچم بلند رکھنے کی دعوت دی. رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ آج ایران کے مقابلے میں ظلم، کفر اور استکبار کا وسیع محاذ قائم ہے. یہ محاذ ہر حربے کے ذریعے اور اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر اسلامی نظام کو پسپائی اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے در پہ ہے. اگر ایسا ہو گیا تو یہ ملک کے مستقبل کے لیے بہت برا ہوگا. البتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عوام کی ہوشیاری اور استقامت کی بدولت سامراجی محاذ کو اپنے ہدف میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی قوم کے مقابلے کے سلسلے میں دشمنوں کا اصلی ہدف دوسری اقوام کے لیے نمونہ عمل بننے کی روک تھام کو قرار دیا اور فرمایا، اسلامی جمہوریہ نے سامراجی محاذ کے ساتھ سیاسی اور فکری جنگ، سافٹ وار اور بعض اوقات ہارڈ وار کی ہے. ایرانی قوم کے دشمن سمجھتے تھے کہ وہ انقلاب کے اہداف کو نقصان پہنچانے کے ذریعے ایرانی قوم اور نظام پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے جوانوں پر بہت کام کیا. انہوں نے جوانوں کو نظام اور انقلاب سے مایوس کرنے کے لیے بہت پراپیگنڈا کیا اور تشہیراتی مہم چلائی، جو ان کی نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ ہے. اور یہ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب دشمن یہ محسوس کر لے گا اور جان لے گا کہ ایران ہر اعتبار سے اس قدر قوی ہو چکا ہے کہ اس سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سوائے وقت اور توانائی ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی انقلاب نے ملک اور عوام کو طاقت اور عزت سے ہمکنار کیا ہے. البتہ دشمن قومی خود اعتمادی کو ختم کرنے کے در پہ ہے.
اس دباؤ کا مقصد ایران کو امریکہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا ہے۔ البتہ یہ ایک غلط اندازہ ہے۔ گزشتہ 42 برسوں کے دوران امریکی حکام اسی طرح کے اندازے لگاتے رہے ہیں، لیکن ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ امریکہ کی اصلیت ایرانی قوم اور دوسری اقوام پر عیاں ہو چکی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دنیا کے بہت سے ممالک، حتیٰ خود امریکہ میں امریکی پرچم کو آگ لگائے جانے کو امریکی حکومت سے اقوام کی نفرت کا ایک مصداق قرار دیا۔ آپ نے امریکہ کے بارے میں موجودہ نفرت کی ایک وجہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے رویے اور سابق وزیر خارجہ کی غیر معقول اور فضول باتوں کو قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ سے نفرت کی وجہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب امریکہ کی طویل مدت کارکردگی، من جملہ قتل، ظلم، ناانصافی، دہشت گردوں کی تربیت و حمایت، ظالم اور بدنام حکومتوں کی مدد اور صہیونی حکومت کے ظلم کی بے تحاشا حمایت بھی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے افغانستان، عراق اور شام جیسے ممالک میں جنگوں کی آگ بھڑکانے کو بھی امریکہ سے نفرت کا ایک سبب قرار دیا اور فرمایا کہ امریکی واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم نے شام میں فوجی بھیجے ہیں کیونکہ وہاں تیل ہے۔ البتہ وہ نہ عراق میں اور نہ ہی شام میں باقی رہ سکیں گے، انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور یقیناً نکلیں گے۔ آج امریکہ ایک گہرے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ امریکی انتخابات کی ذلت و رسوائی اور وائٹ ہاؤس کے حکمرانوں کے غیر انسانی رویے کی گونج امریکہ کی سڑکوں پر ہونے والے عوامی مظاہروں میں سنائی دیتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں امریکہ کی تسلط پسندی اور حقیقی سامراجی ماہیت کو کھول کر بیان کیا۔ آپ نے اس سلسلے میں اس تلخ حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ تسلط پسند نظاموں کی جانب سے آج انسانیت کو تاریخ کے دوسرے ہر دور کی نسبت زیادہ درد و الم، امتیازی سلوک، جنگوں اور انتہا پسند مادیت کا سامنا ہے۔ یہ مشکلات پیدا کرنے میں امریکہ نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ ساری دنیا پر تسلط جمانے کے در پہ ہے۔ وہ سامراج کے ایک حقیقی مصداق کے طور پر اس تسلط کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ سائنس و ٹیکنالوجی اور علمی ترقی ہی کیوں نہ ہو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ امریکہ کی جانب سے پہلی بار دو ایشیائی شہروں میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال اور یورپ کی تباہی و بربادی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس ہولناک جرم کے ساتھ ممالک کو طاقتور بنانے کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی کے استعمال کی بدعت شروع ہوئی۔ امریکہ کی سابق حکومت نے 1399 ہجری شمسی میں مختلف سازشوں، مثلاً پابندیوں میں شدت پیدا کرنے، ایٹمی معاہدے سے خارج ہونے، کرونا وائرس کے مقابلے میں ملک کی ترقی اور لوگوں کی سلامتی سے متعلق انجام پانے والی کوششوں کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے ذریعے اسلامی جمہوریہ کو ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن ایرانی قوم تمام میدانوں میں پوری قوت کے ساتھ دباؤ اور دھمکیوں کے مقابلے میں ڈٹی رہی اور اس نے طاقت اور پکے ارادے کے ساتھ آگے کی جانب قدم بڑھایا، یہاں تک کہ خطرات کو مواقع میں تبدیل کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ استقامت جنرل قاسم سلیمانی جیسے شہداء کی کوششوں اور فداکاری کی مرہون منت ہے، جنہوں نے میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں عظیم کامیابیاں حاصل کر کے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے بیان فرمایا ہے کہ شہید سلیمانی نے اپنی زندگی میں بھی اور اپنی شہادت کے ساتھ بھی سامراج کو شکست دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کی انتظامیہ اور اس عظیم شہید کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو ایک تاریخی واقعہ قرار دیا۔ آپ نے اس شہید کو ایرانی قوم اور امت مسلمہ کا ہیرو قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ شہید قاسم سلیمانی ایرانی قوم کے ہیرو بن گئے، حتیٰ جن طبقات کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں تھا انہوں نے بھی شہید قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہید سلیمانی ایرانی اور ایران کی ثقافت اور اقدار کا مظہر تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید قاسم سلیمانی کے گران قدر اقدام کے مؤثر ہونے اور باقی رہنے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید سلیمانی امت مسلمہ کے بھی ہیرو ہیں، کیونکہ اس عزیز شہید کی کوششیں، اخلاق و کردار اور شہادت اسلامی دنیا میں استقامت کے منظم ہونے کے کوڈ نیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلامی دنیا میں جہاں کہیں بھی سامراج کے مقابلے میں استقامت کی ضرورت ہوگی، وہاں جنرل قاسم سلیمانی کی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے خطے کو تقسیم کرنے پر مبنی امریکہ اور صہیونی حکومت کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ گزشتہ برس کے تجربے اور اقتصادی و سیاسی نشیب و فراز سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دشمنوں کا ایک اہم مقصد یاس و نا امیدی پیدا کرنا اور اسلامی جمہوری نظام کی بے مثال کامیابیوں کا انکار یا ان کی اہمیت گھٹا کر سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں اسلامی نظام کی ناکامی کا احساس عوام میں پیدا کرنا ہے۔ امریکہ نے مشکلات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے مقصد سے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف نفسیاتی جنگ اور تشہیراتی مہم پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ دشمنی ٹرمپ سے مختص نہیں ہے کہ جو اس کے وائٹ ہاؤس سے چلے جانے کے بعد ختم ہو جائے گی، فرمایا کہ باراک اوباما نے بھی ایرانی قوم کے سلسلے میں برا رویہ اختیار کیے رکھا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تین یورپی ممالک کے رویے کو بھی بہت بڑی منافقت قرار دیا۔ ایران کے دشمنوں نے حالیہ برسوں کے دوران مختلف طرح کے آپشن استعمال کرنے، سیاسی و اقتصادی منصوبے بنانے، ایران کی علمی سرگرمیوں اور پرامن ایٹمی پروگرام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے ذریعے بظام خویش ایران کو پسپائی، ذلت اور وابستگی پر مجبور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایرانی قوم نے ہر میدان میں ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف مستقبل میں اپنے حقوق سے ذرہ برابر بھی پسپائی اختیار نہیں کرے گی، بلکہ اس نے ماضی میں بھی اپنی ثابت قدمی کے ذریعے علم و دانش کی چوٹیوں کو سر کیا اور سامراج کو بتا دیا کہ ایران حقیقی ترقی اور طاقت کا سزاوار ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آغاز کرتے ہیں تہران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے، جس نے سرخی لگائی ہے، کلسٹر بم یمنی عوام کے لیے آل سعود کا تحفہ۔ اخبار لکھتا ہے، آل سعود کے تحت نے سن 2015 سے اب تک نہ صرف یہ کہ غیر روایتی بمباری کی ہے، بلکہ اس غریب ملک کے عوام پر کیمیاوی اور کلسٹر بم بھی برسائے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بے گناہ شہریوں کی جان گئی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ میں یمن کے کمانڈر علی سفرا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یمن کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2019 کے وسط تک 6,000 سے زائد عام شہری بچے ہوئے بموں اور بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں مارے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جب ہم المیہ کی بات کرتے ہیں تو ٹھوس حقائق کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق یمن کی جنگ میں اب تک 2,500 حملے کلسٹر بموں سے کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق سعودی عرب کے محاصرے کی وجہ سے بارودی سرنگ اور نہ پھٹنے والے بموں کو ہٹانے کے ساز و سامان بھی یمن نہیں لائے جا سکتے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سامی روزنامہ الاخبار نے خبر لگائی ہے، شام میں حزب اللہ باقی رہے روس کا مطالبہ۔ کئی برسوں سے شام کے مخالف ملکوں کے میڈیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ روس شام میں حزب اللہ اور ایران کی موجودگی نہیں چاہتا۔ تاہم حالیہ دنوں میں حزب اللہ کے ایک اعلی وفد نے جب روس کا دورہ کیا تو اس ملک نے اس سلسلے میں بھی اپنے موقف کا واضح طور پر اعلان کیا۔ دراصل روس میں فوج اور سیاسی رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ شام میں حزب اللہ کی موجودگی اب کسی بھی وقت سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شام کے کسی بھی صوبے میں اگر ایران اور حزب اللہ کے نہ ہونے سے کوئی خلا پیدا ہوتا ہے تو اسے امریکی بھر دیں گے، نہ کہ روسی یا شامی۔ حزب اللہ کے وفد کے روس کے دورے میں ماسکو نے واشنگٹن کو یہ پیغام بھی دیا کہ شام میں ایران، حزب اللہ اور روس کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی اس کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، رمضان میں اشیاء سستی ہوں گی، اب کارکردگی دکھاؤں گا، اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں عمران خان۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آئندہ 2.5 سال میں حقیقی کارکردگی عوام کو نظر آئے گی۔ مہنگائی کے خلاف حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، رمضان میں عوام کو سستی چیزیں ملیں گی، پی ڈی ایم کی باتوں کا جواب نہ دیا جائے، حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو منہ نہ لگایا جائے۔ پیر کو حکومتی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت بنیادی اشیاء سے متعلق قانون سازی کر رہی ہے، اب کارکردگی دکھاؤں گا، اصلاحات پر حزب اختلاف سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، تاہم کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سٹا مافیا کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے وزیر خزانوں کو ہدایت کی ہے کہ چینی، آٹا اور دالوں کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ شیخ رشید نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو منہ نہ لگایا جائے۔ سامن، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب لکھتا ہے، بنگال میں این آر سی کے نفاذ کا منصوبہ نہیں، سی اے اے نافذ ہوگا۔ مغربی بنگال میں انتخابی مہم کے دوران بی جے پی کو اتوار کو یہ صفائی پیش کرنی پڑی کہ بنگال میں اس کا این آر سی کے نفاذ کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ٹی ایم سی کی جانب سے رائے دہندگان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی اگر اقتدار میں آئی تو وہ این آر سی نافذ کرے گی، اور اس طرح بڑی تعداد میں لوگ اپنی شہریت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے الیکشن میں ممکنہ نقصان کے اندیشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بی جے پی کے جنرل سیکرٹری کیلاش وجے ورگیہ نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے بعد انتخابی منشور میں کیے گئے وعدے کے مطابق صرف سی اے اے نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ اہم موضوع ہے اور ہم مظالم کا شکار ہونے والے پناہ گزینوں کو شہریت دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ الیکشن جیت جانے کے بعد بھی ہمارا این آر سی نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور سامعین، تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے کہ تہران پابندیوں کے خاتمے کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہیں ہوگا۔ ایرانی مذاکرات کاروں سے قریب ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ تہران ویانہ اجلاس میں تمام پابندیوں کے خاتمے کے علاوہ کسی اور نتیجے پر متفق نہیں ہوگا۔ اس ذریعے نے پریس ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ کے پاس تمام پابندیوں کے خاتمے اور پھر اس کی سچائی کا جائزہ لینے کی تجویز کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق ایران کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ پابندی کا امریکہ کی طرف سے صرف یہی جواب ہو سکتا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر تمام پابندیوں کا خاتمہ کر دے۔ اور سمن، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے رہبر انقلاب اسلامی کے اس خطاب سے اقتباس اور اس پر تجزیہ جو آپ نے نئے ایرانی سال کی مناسبت سے ارشاد فرمایا تھا. سماعت فرمائیے عید نوروز کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. عید نوروز اور نئے شمسی سال سن 1400 کی آمد کی مناسبت سے یکم فروردین مطابق 21 مارچ کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے خطاب کے بعض اقتباسات پر مبنی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا. سامعین ایرانی شمسی سال سن 1400 کے آغاز کے پہلے دن یعنی یکم فروردین مطابق 21 مارچ 2021 کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر کیے جانے والے اپنے سالانہ خطاب میں ایران اور دنیا کے اہم مسائل کو بیان فرمایا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب کے آغاز میں سب سے پہلے نئے شمسی سال سن 1400 شمسی ہجری اور نئی صدی شروع ہونے پر ملت ایران کو مبارکباد پیش کی اور فرمایا، اگر ہم گزشتہ صدی یعنی 1300 شمسی ہجری کے آغاز کا مختصر موازنہ کریں تو سن 1300 ہجری شمسی کا سال رضا خان کی آمریت سے وابستہ تھا، اور حقیقت میں رضا خان کے توسط سے اور اس کے ہاتھوں برطانوی کودتا انجام پائی، اور در حقیقت ملک ایران میں آمرانہ اور برطانوی حکمرانی قائم تھی. یہ تو سن 1300 ہجری شمسی کی بات ہے، لیکن یہ سال یعنی سن 1400 ہجری شمسی انتخابات کا سال ہے، یعنی استقلال، خود مختاری، عوامی ووٹوں پر بھروسہ اور خود انحصاری اور قومی خود اعتمادی کا سال ہے، اور یہ مسئلہ اس نئے شمسی سال کی آمد اور ایک نئی صدی میں داخل ہونے کے موقع پر سن 1300 ہجری شمسی کے آغاز سے ایک اہم فرق کا حامل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے تمام امور کو آگے کی سمت اور ترقی و پیش رفت کی سمت ہدایت فرمائے. سامعین رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے نئے سال کے اپنے نوروز کے پیغام میں نئے سال کا سلوگن پیداوار، حمایت اور رکاوٹوں کا ازالہ قرار دیا ہے. یعنی اس سال کا سلوگن پیداوار، حمایت اور رکاوٹوں کا ازالہ ہے. اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیداوار کو محور قرار دیں، ضروری حمایت کریں اور پیداوار کے راستے سے رکاوٹیں دور کریں. آپ نے اپنے خطاب میں بھی اس مسئلے پر تاکید فرمائی اور حکام سے فرمایا کہ وہ پیداوار کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں کوشاں رہیں. آپ نے اقتصاد اور عوامی معیشت میں موجود مسائل و مشکلات کی وجہ بعض مخالفین کی جانب سے سو استفادہ کرنا بتایا کہ جن کی کوشش ہے کہ لوگوں کو حالات کے بہتر ہونے سے مایوس اور نا امید کر دیں. خاص طور پر سوشل میڈیا اور بعض ملکی اخبارات اور عام طور پر غیر ملکی تشہیرات اور پروپیگنڈوں کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران میں حالات کے بہتر ہونے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ کے نقطۂ نگاہ سے ایرانی معیشت ملک میں موجود صلاحیتوں اور گنجائشوں اور ایک مضبوط اور بدعنوانیوں سے عاری مینجمنٹ، نیز ایک جامع منصوبے کے ساتھ خطے اور دنیا کی خوشحال معیشتوں میں سے ایک قرار پا سکتی ہے. آپ نے اس سلسلے میں عالمی بینک کی اس رپورٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ جس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ اس وقت ایران کی معیشت دنیا کی اعلیٰ معیشتوں میں 200 سے زیادہ ملکوں کے درمیان 18ویں نمبر پر ہے، اور اگر موجودہ گنجائشوں سے استفادہ کیا جائے تو یہ 12ویں نمبر پر آ سکتا ہے. آپ نے فرمایا، عالمی بینک کے نقطۂ نگاہ سے گنجائش دو نوعیت کی حامل ہے، ایک تو زمینی گنجائشیں ہیں اور ایک افرادی قوت سے متعلق صلاحیتیں ہیں. زمینی گنجائشیں مثال کے طور پر ملکی وسعت، ملکی آزاد سمندروں تک رسائی، جیسا کہ ہم بحیرہ عمان اور بحر ہند کے پڑوسی ہیں اور ہم آزاد سمندروں تک دسترسی رکھتے ہیں. ہمارے پڑوسی ممالک کے جن کی تعداد 14 یا 15 ہیں ان میں تقریباً 600 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے اور یہ بہت اہم پوزیشن اور گنجائش ہے. مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی راہداری اور ٹرانزٹ روٹ کے اعتبار سے اس وقت ہمارا ملک جس پوزیشن میں ہے وہ ایک اچھی گنجائش کا حامل ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا افرادی قوت کی اہلیتیں اور صلاحیتیں کام کرنے والے جوانوں سے عبارت ہیں. دیکھیے سن 60 کے عشرے میں وجود میں آنے والی آبادی کی برکت سے کہ جس کے خلاف بعض افراد نے شور و واویلا مچایا کہ کیوں ہم اندھا دھند آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں، آج وہی جوان ہیں کہ جو لیبر مارکیٹوں اور بازاروں میں فعالیت کر رہے ہیں. یعنی ملک جوانوں کا ملک ہے. ایسی افرادی قوت کی بہتات ہے کہ جو بازاروں میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں جن گنجائشوں اور صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ ایران ملکی منڈی میں بھی گنجائشوں کا حامل ہے. یعنی 8 کروڑ کی ایک منڈی ایرانی پروڈکٹروں کے اختیار میں ہے. قدرتی سرمایے اور وسائل ایک اور گنجائش ہے کہ جن میں سے اس وقت بہت سے وسائل مثال کے طور پر تیل اور گیس خام استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح زراعت کی زمینیں یا چراگاہیں اور جنگلات ایسی عظیم سرمایہ ہیں کہ جو ایرانی قوم کی ملکیت ہیں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ان مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تیل اور گیس جیسی زیر زمین معدنیات اور اس کے ساتھ ہی زنک، تانبے اور لوہے اور اس جیسی دیگر چیزوں میں بھی دنیا میں برتر پوزیشن رکھتے ہیں اور ہم پہلی اور دوسری سے لے کر 90 پوزیشن رکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ عظیم ذخائر ہیں اور یہ سارے ذخائر بہت اہم ہیں. ان کے علاوہ اس 30 سال میں اہم بنیادی تنصیبات وجود میں آئیں کہ جو ملک میں پہلے نہیں تھی. ڈیم، بجلی گھر، ٹرانزٹ روٹ، ریلوے نقل و حمل اور زمینی نقل و حمل کے راستے اور اسی طرح کی بہت سی تنصیبات وجود میں آئی ہیں. اور ایک ملک اتنی ساری خصوصیات اور گنجائشوں کے ساتھ ایک صحیح اور مناسب منصوبہ بندی کرے اور ایک مضبوط مینجمنٹ بھی ہو تو یہ ملک ایک پیش رفتہ اقتصادی ملک میں تبدیل ہو سکتا ہے اور پھر اس پر کسی بھی طرح کی پابندی اثر انداز نہیں ہو سکے گی. رہبر انقلاب اسلامی نے پابندیوں سے مقابلے کے 2 طریقے بیان کیے. ایک طریقہ پابندی عائد کرنے والوں سے پابندیوں میں کمی لانے یا پابندیاں اٹھا لینے کا مطالبہ کرنا ہے. تاہم یہ بات بھی فطری ہے کہ وہ بھی اپنے استکباری مطالبات کو میز پر رکھیں گے اور آپ سے یہ مطالبہ کریں گے اسے انجام دو، اور یہ وہی ذلت و انحطاط اور پسپائی کا راستہ ہے. ایک راستہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اندرون ملک افرادی قوت کو فعال کریں اور جن مصنوعات پر پابندی عائد کی گئی ہے ان کی پیداوار ہم خود اپنے ملک میں کریں. جب ایسا کریں گے تو فریق مقابل بھی دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ پاؤں پر گر جائے گا اور یہ امر باعث بنے گا کہ پابندیاں منسوخ یا بے اثر ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عزیز قوم نے اس دوسرے راستے کا انتخاب کیا ہے اور اس نے عظیم کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں کہ جن میں سے حال ہی میں کرونا سے متعلق حاصل ہونے والی کامیابی ہے. جب شروع شروع میں کرونا آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس حتیٰ ماسک بھی نہیں تھے اور لوگوں کو ماسک لگانے کے لیے بہت کافی ماسک نہیں تھے. اسی طرح سینیٹائزرز بھی ہمارے پاس نہیں تھے. ہماری قوم اور مقامی افرادی قوت نے کوشش کی اور ہم ماسک میں خود کفیل ہو گئے اور اب ہم ویکسین تیار کر رہے ہیں اور آج مختلف طریقوں سے اس کے تجربے، اسے بنانے اور اس کی پیداوار کے مراحل میں ہیں. یہ کام ہمارے ملک کی آبرو اور سربلندی کا باعث بنا ہے. یعنی بعض غیر ملکی تجزیہ نگار کے جو انصاف پسند ہیں وہ ہمارے ملک کی تعریف کرتے ہیں اور یہ راستہ ایرانی قوم کا آزمودہ ہے اور وہ انشاءاللہ اسی راستے پر گامزن رہیں گے. رہبر انقلاب اسلامی نے اس سلسلے میں نالج بیسڈ اور نان نالج بیسڈ کمپنیوں اور فعال مینوفیکچرنگ کمپنیوں کی جانب اشارہ کیا کہ جو اس وقت پابندیوں کی فہرست میں شامل سامان خود بنا رہی ہیں اور ان کی کوالٹی بھی بہتر ہے اور سستے بھی ہیں. آپ نے فرمایا جدید ٹیکنالوجی مثال کے طور پر نینو ٹیکنالوجی اور نینو کی پیداوار کے شعبے میں ہم آج دنیا کے سرفہرست ملکوں میں شامل ہیں اور علمی مضامین، سائنسی مقالے اور عالمی سائنسی مراکز گزشتہ 20 سالوں میں کہتے آئے ہیں کہ کیونکہ نینو ٹیکنالوجی جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس وقت ابھر رہی ہے، جیسا کہ 2001 میں نانو کے شعبے میں 2001 میں نینو کے شعبے میں ایران کے 10 مقالے تھے اور 2020 میں ان مقالوں کی تعداد 12,000 ہو گئی، یعنی ہم نے 20 برسوں کے دوران 10 علمی اور سائنسی مقالوں سے ترقی کر کے 12,000 مقالے نینو سے متعلق لکھے، اور یہ کام بحمداللہ ملک میں انجام پا رہا ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس طرح کی فعالیتیں جاری رہیں۔ دفاعی شعبے میں ہمارا ملک دن بدن الحمدللہ ترقی کر رہا ہے، اور بعض کی نظروں میں یہ حیرت انگیز ہے، ان دفاعی مصنوعات کی پیداوار سے ملکی سلامتی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بہت اہم ضرورت ہے، یعنی حسن و ریا در حقیقت یہ حسن و حصار ہیں ملکی سلامتی کے لیے، اس لحاظ سے کہ اس نئے سال میں ملک کو صدارتی انتخابات درپیش ہیں اور دشمن ان انتخابات کو بے رنگ ظاہر کرنے کی کوشش میں ہیں، اس لیے رہبر انقلاب اسلامی نے ملکی اور غیر ملکی دو پہلوؤں سے اس پر روشنی ڈالی اور فرمایا انتخابات میں داخلی لحاظ سے ایک تعمیر نو انجام پائے گی اور تازہ دم افراد برسر اقتدار آئیں گے اور ملکی نظام میں نئی تازگی پیدا ہوگی، اور غیر ملکی لحاظ سے بھی انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت قومی اقتدار کی علامت ہے۔ آپ نے صدر کے عہدے اور اس کے مقام و منزلت پر تاکید کرتے ہوئے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صدر کے انتخاب میں بہت زیادہ دقت سے کام لیں کہ کس کا انتخاب کریں اور کس کا نہ کریں، کیونکہ ایوان صدارت ملک کا سب سے مصروف ترین اور ذمہ دار ترین انتظامی ادارہ ہے اور تقریباً سبھی سرکاری ادارے صدر مملکت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کو ملک کا وفادار، انصاف پسند اور انسداد بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کرنے والا انقلابی اور جہادی کارکردگی کا حامل ہونے کے ساتھ ہی اندرونی صلاحیتوں پر یقین رکھنے والا نوجوانوں کو ملکی عوامی تحریک کے محرک کی حیثیت سے مستقبل کی امید دلانے والا ہو۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آخر میں ایک بار پھر ایٹمی معاہدے اور علاقے کے مسائل پر روشنی ڈالی اور ایران کو کمزور کرنے کی امریکی سازشوں کو شکست خوردہ بتایا اور فرمایا ہمارے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، اور اگر امریکہ کی نئی حکومت اپنی سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو ہی جاری رکھنا چاہتی ہے تو وہ بھی شکست و ناکامی سے دوچار ہوگی اور ایران روز بروز ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی معاہدے کے بارے میں اعلان شدہ پالیسی پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ تمام پابندیوں کو منسوخ کرے اور پھر ایران اسے سچائی کی کسوٹی پر پھرکے گا، اور اگر ان پابندیوں کو حقیقت میں منسوخ کر دیا گیا تو ایران بھی اپنے ایٹمی وعدوں پر دوبارہ واپس لوٹ آئے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ایران کے خلاف امریکی دباؤ کو ناکام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں کاغذی وعدوں پر اعتبار نہیں بلکہ پابندیاں عملی طور پر ختم ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سرحد کے ساتھ فرمایا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، اور اگر موجودہ امریکی حکومت نے بھی اسی پالیسی کو اپنایا تو وہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے امریکیوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے میں تبدیلیوں کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سن 2015 اور 2016 کے مقابلے میں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لیکن یہ صورتحال امریکہ کے حق میں نہیں بلکہ ایران کے حق میں تبدیل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایران آج 2015 کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، لہٰذا اگر ایٹمی معاہدے میں کوئی تبدیلی آئے گی تو ایران کے حق میں آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پابندیوں کو ناکام بنایا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ نے ہمارے اور اس خطے کے بارے میں غلط راستے کا انتخاب کیا ہے، امریکیوں کی جانب سے صہیونیوں کی حمایت، شام میں ان کی موجودگی، سعودی حکومت کی حمایت، یمنی عوام کی سرکوبی سب غلط ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ امت مسلمہ مسئلہ فلسطین کو فراموش یا اس سرزمین سے صرف نظر نہیں کرے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک اور پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدائے بزرگ کو برتر کی پناہ میں دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ارجنٹائن کی ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، دنیا میں آئے دن غیر مسلم افراد اسلام کو دین برحق کے طور پر اپناتے رہتے ہیں، اور دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہے بلکہ قابل قدر ہے۔ ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والی خاتون صوفیہ کیسٹرو بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے حقیقت، سعادت اور ذہنی سکون کی تلاش میں اسلام کو اپنے لیے بہترین دین پایا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ صوفیہ ارجنٹائن کے دارالحکومت بوئنس آئرس کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی، لیکن اب دیگر ممالک کی طرح کہ جہاں مغربی تہذیب و ثقافت نے در اندازی کی ہے، ارجنٹائن میں بھی خاندان اپنا تعمیری کردار کھو چکا ہے۔ صوفیہ اس صورتحال پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ارجنٹائن میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور بہت سے خاندان ایک سرپرست والے خاندان ہیں۔ افسوس کہ ہمارے ملک میں اب خاندان نے ایک نئی شکل بھی اختیار کر لی ہے، اور وہ ہے ہم جنس پرستوں کی شادی۔ لاطینی امریکہ کے علاقے میں ارجنٹائن پہلا ملک ہے جہاں ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانوناً جائز قرار دیا گیا ہے۔ ہم خانگی یا لیو ان یعنی بغیر شادی کے دو افراد کا ایک ساتھ رہنا بھی ارجنٹائن میں خاندان کا ایک نیا ماڈل ہے۔ بہرحال پہلے گھریلو تعلقات کا دائرہ وسیع تھا، لیکن اب جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے نئے خاندان کی تشکیل کی ہے تو اس کو پہلے والے طرز خاندان کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ماں باپ کے ساتھ اس کے تعلقات محدود ہو جاتے ہیں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات کا دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کا خاندان بھی دنیا کے بہت سے دیگر عیسائی خاندانوں کی طرح عیسائیت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ اپنے ملک کے عیسائیوں کے بارے میں کہتی ہیں، ہمارے ملک کا سرکاری دین کیتھولک عیسائی ہے، لیکن لوگ عام طور پر مذہبی نہیں ہیں، یعنی صرف نام عیسائی ہے، اور شادی بیاہ جیسی رسم اور کرسمس جیسے تہوار کے علاوہ عیسائیت کے احکام کے زیادہ پابند نہیں ہے۔ ہمارا خاندان بھی اسی طرح تھا، بظاہر عیسائی تھے لیکن اپنے دین کے احکامات ہمیں نہیں بتائے گئے۔ بہرحال دین سے ہمارا کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ تحریف شدہ عیسائیت کے بعض احکام غیر منطقی ہونے اور ان احکامات کے بارے میں سوالوں کے جواب نہ ہونے کی وجہ سے صوفیہ بھی عیسائیت پر ایمان نہیں رکھتی تھی، لیکن اپنے مسلمان دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ان کے سامنے ایک بہت منطقی اور ترقی پسند دین تھا۔ وہ اپنے مسلمان دوستوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دن نشست و برخاست کے بعد مجھے ان کا طور طریقہ اچھا لگا، اچھے اخلاق کے حامل اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور دوسروں کے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا تھا۔ ان کے اس رویے کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اس اچھے سلوک کا سرچشمہ کیا ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے جواب دیا کہ اسلام اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ سامعین، مسجد خانہ خدا اور روحانیت سے سرشار ایک جگہ ہے۔ مسجدوں میں جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں تو اس کی افادیت و اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صوفیہ بھی اپنے دوستوں کے کہنے پر پہلی بار مسجد میں جاتی ہیں۔ وہ اس وقت کے اپنے جذبات کو اس طرح سے بیان کرتی ہیں، جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو مجھے ایک عجیب سکون و اطمینان کا احساس ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ بہت دنوں تک مسجد میں رہوں۔ بہت اچھا احساس تھا۔ اس مسجد میں مختلف موضوعات پر کلاسیں بھی لگتی تھیں اور میرے دل میں بھی ان کلاسوں میں شرکت کی خواہش پیدا ہوئی۔ صوفیہ نے اسلام کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا اور بہتر قرآن فہمی کے لیے مسجد میں عربی اور تفسیر قرآن کی کلاسوں میں شرکت بھی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں بھی لیں اور اس عظیم آسمانی دین کے بارے میں بہتر سمجھ لیا۔ خاص طور سے اسلامی تعلیمات میں موجود منطق اور عقلانیت نے صوفیہ کو اپنی طرف راغب کر لیا۔ وہ کہتی ہیں، اسلام کے بارے میں جاننے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس دین میں میرے تمام سوالوں کا جواب موجود ہے۔ خداوند کریم نے انسان کو صاحب عقل و خرد پیدا کیا ہے، اور اسلام میں یہ بات پوری طرح سے واضح ہے کہ انسان کی عقلانیت کو اہمیت دیتا ہے۔ اسلام کی پہلی خصوصیت جس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی یہی چیز تھی کہ جتنا میرا دل چاہتا تھا سوال کرتی تھی، اور کوئی مجھ سے یہ نہیں کہتا تھا کہ سوال مت پوچھو، صرف ایمان رکھو، بلکہ اسلام میں میرے سارے سوالوں کا منطقی جواب موجود تھا۔ محترمہ صوفیہ اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات جاری رکھتی ہیں، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید مرتضیٰ مطہری، شہید سید محمد بہشتی وغیرہ جیسی ممتاز اور عظیم اسلامی شخصیات کی کتابیں پڑھتی ہیں۔ انہوں نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا ان میں ایک شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنان بھی ہے۔ اس کتاب میں دعائیں، نمازیں، زیارت نامے اور مختلف اعمال درج ہیں جن کی اہل بیت علیہم السلام نے تاکید کی ہے۔ صوفیہ اس کتاب کے بارے میں کہتی ہیں، ایک دن میں پریشان تھی، ایک مشکل پیش آ گئی تھی، بہت پریشان تھی۔ ایک مسلمان شخص نے مجھے مفاتیح الجنان کتاب دی، جو واقعاً بہت اچھی اور سکون کا ذریعہ تھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میری حالت بہت بہتر ہو گئی۔ اس کے بعد سے جب بھی کبھی مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی فوراً اس کتاب کا مطالعہ کرتی ہوں۔ محترمہ صوفیہ بتدریج یہ احساس کرتی ہیں کہ ان کی تحقیقات اسلام قبول کرنے کے لیے کافی ہیں اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ وہ ان احساسات کو اس طرح سے بیان کرتی ہیں، وہ لمحہ بہت ہی خوبصورت لمحہ تھا جب میں نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو بہت زیادہ ہیجان تھا، لیکن جب میں نے کلمہ پڑھا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ذہنی سکون ملا، تاہم احساس ذمہ داری کی وجہ سے ذہن پریشان تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، یعنی خداوند کریم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے احکامات پر عمل کروں گی۔ ارجنٹائن کی اس نو مسلم خاتون نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام زہرا رکھ لیا تھا۔ مسلمان ہونے پر ان کے گھر والوں کا رد عمل بہت دلچسپ تھا۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ میرے گھر والے اس بات سے راضی تھے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ میں بہتری آئی ہے اور میں ان کا پہلے سے زیادہ احترام کرنے لگی ہوں۔ مجموعی طور پر میں نے اپنی حقیقی زندگی کو پا لیا تھا۔ میرے گھر والوں نے دیکھا کہ میں نے بہت سے ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے جو ارجنٹائن کے نوجوانوں کو شراب نوشی وغیرہ کے نتیجے میں پیش آتے ہیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چیزیں مجھ پر حرام ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے میرے گھر والے آسانی سے میرے ساتھ ہو گئے، بلکہ پہلی جا نماز بھی انہوں نے ہی میرے لیے خریدی۔ البتہ محترمہ زہرا کے گھر میں مثبت تغیرات یہیں تک محدود نہیں رہے، کیونکہ زہرا کی والدہ کو بھی اپنی لڑکی کے نئے دین میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ محترمہ زہرا اس بارے میں کہتی ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کے بعد میری والدہ مجھ سے اسلام کے بارے میں بہت سے سوال پوچھتی تھی، اور کچھ دن کے بعد میرے ساتھ مسجد بھی جانے لگی۔ انہوں نے میری زندگی میں اسلام کی تاثیر کو دیکھ لیا تھا اور اسلام کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ بالآخر میری والدہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی اور اب وہ بھی پردہ کرتی ہیں، ارجنٹائن میں نیز تبلیغ اسلام بھی کرتی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ محترمہ صوفیہ سے پہلے ان کے مسلمان دوستوں میں سے ایک نے صوفیہ سے کئی سال پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نوجوان کا نام عبداللہ تھا، اور بالآخر یہ دونوں نوجوان ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اب زہرا پہلے سے زیادہ خوش ہیں، کیونکہ نعمت اسلام کے علاوہ اب ان کے پاس اس دین الہی کی برکت سے شوہر اور اولاد بھی مسلمان ہیں۔ سامعین، حجاب اور کلی طور پر مسلمان عورتوں کے بارے میں بھی ارجنٹائن کی اس نو مسلم خاتون کے خیالات کافی دلچسپ ہیں۔
وہ حجاب کو عورتوں کے لیے ان کی حمایت کے تئیں خدا کا ہدیہ اور پرچم اسلام قرار دیتی ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ مغرب میں عورت کا بدن اہم ہوتا ہے، اسی وجہ سے ایڈورٹائز میں ہمیشہ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام میں خدا نے عورت کے لیے جو حجاب واجب کیا ہے اس کے ذریعے معاشرے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری اہمیت میری روح اور میرے افکار میں ہے، بدن میں نہیں۔ میں معاشرے میں اپنی جیسی عورتوں کے ساتھ ہونے والے مردوں کے رویے سے پریشان تھی، لیکن جب میں باحجاب باہر گئی تو مزید ذہنی سکون میں نے محسوس کیا۔ صوفیہ ارجنٹائن میں مسلمان عورتوں کی سماجی سرگرمیوں اور حجاب کے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں، ارجنٹائن میں جب لوگ مجھے معاشرے میں باپردہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان عورت ہے اور میرا احترام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈیا میں دیکھتے اور سنتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور اسلام میں عورتوں کو مردوں سے کم اہمیت دی جاتی ہے، لیکن جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ دریاسنا وہ خاندان میں مسلمان عورت کے اہم فریضے سے بھی غافل نہیں ہیں اور کہتی ہیں کہ مسلمان عورت کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی مؤثر تربیت کریں، کیونکہ اگر تربیت اچھی ہوگی تو بچے اسلام کے لیے مفید ہو سکتے ہیں اور راہ راست تک پہنچنے میں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتیں معاشرے میں مختلف سرگرمیاں انجام دے سکتی ہیں، اہم مقام و مرتبہ حاصل کر سکتی ہیں اور اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں